السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون.
آج ہم پڑھیں گے قومہ کی دعائیں. قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو، رکوع سے اٹھتے ہوئے جو دعا پڑی جاتی ہے.
سمع اللہ لمن حمدہ.
سمع سن لیا، اللہ اللہ نے، لمن اس کو جس نے، حمدہ اس کی تعریف کی، یعنی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، یعنی جو بندہ اللہ تعالی کی تعریف کر رہا ہے اللہ تعالی اس کو سن رہا ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ پھر جب آپ رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور اسی طرح سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے تو آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. یعنی جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھ رہے ہوتے تو ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھ بھی اٹھا لیتے، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر آ جاتے. کچھ لوگ رفع الیدین کر رہے تھے نا، پھر رکوع سے اٹھتے تھے پھر بس ایسے جھٹکا دیا ہاتھ کو، نہیں، بالکل سٹریٹ سیدھے کھڑے ہو جانے اور ہاتھ جو ہے وہ کندھوں کے برابر آ جائیں، اور خوب اعتدال اور سکون سے کھڑے ہوتے. یعنی ایسا نہیں آپ نے کھڑے ہونا کہ رکوع سے بس ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی، ہلے جلے جا رہے ہیں اور واپس دوبارہ سجدے میں گر گئے، بلکہ کیا کرنا ہے، رکوع سے سٹریٹ کھڑے ہونا ہے، ہاتھ بھی اٹھانے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اور بالکل جم کے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد نیچے جانا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے، یعنی ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا، ایسے ٹیڑھے نہیں، خم نہیں ہوتا تھا ان میں. اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر کھڑے ہوتے تھے؟ دوبارہ براء بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سجدہ اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا، یعنی جتنی دیر کا رکوع ہوتا اتنی دیر کا پھر قومہ ہوتا، اتنی دیر پھر سجدے میں ہوتے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تو وہ بھی اتنی دیر بیٹھتے جتنی دیر آپ سجدے میں ہوتے، پھر دوبارہ سجدہ اتنا کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رکوع سے سر اٹھا کر اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہم کہتے کہ یقیناً آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں، اتنی دیر کھڑے ہوتے. چلے اگر ہم اتنی دیر نہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہر روز، تو کچھ دیر ضرور کھڑے ہونا چاہیے. تو رکوع سے اٹھتے ہوئے پھر کیا پڑھیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کی نماز پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ تکبیر کہے، پھر رکوع کرے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہے، پھر سیدھا کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پہ آ جائے اور اپنی پشت سیدھی کر لینی. ایسے ٹیڑھا ہو کے نہیں کھڑے ہونا، یعنی جھک کے نہیں کھڑے ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے، سٹریٹ کھڑے ہونا ہے، بالکل سیدھا. سیدھا ہو کے دکھائیں مجھے، اب دیکھیں کتنا جھکے ہوئے تھے آپ لوگ، خام خام ہیں. ہم نا اپنی کمر پہ بڑا ظلم کرتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے کچھ حصوں میں سرکولیشن ہی نہیں ہوتی. تو ہمیں ہر وقت آرام چاہیے ہوتا ہے، تو کسی وقت اپنے بدن کو تھوڑی سی مشقت میں بھی ڈالا کریں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ علم بدن کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، جب تک آپ اٹینٹیو نہ ہوں، آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کا دل دماغ پوری طرح اس کی طرف نہ لگا ہوا ہو، تو آدھی بات سنیں گے آدھی نہیں سنیں گے، سنیں گے سن کے بلا دیں گے، لکھیں گے نہیں، تو پوری طرح جذب نہیں ہوگی. ایک ہی وقت ہوتا ہے، کچھ لوگ بہت سا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جیسے ایک ہی بزنس ہوتا ہے، دو تین لوگ وہی بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ایک کہیں پہنچ جاتا ہے اور دوسرے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ جب اپنی نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اور اس کے ساتھ ربنا ولک الحمد بھی. اس میں محدثین کی اصطلاح میں سمع اللہ لمن حمدہ کو تسمیع کہتے ہیں، تسمیع، ربنا ولک الحمد کو تحمید کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر نمازی کی تین حالتیں ہوتی ہیں، امام، مقتدی اور منفرد. یعنی نمازی تین طرح کے ہیں، یا وہ امامت کر رہا ہوگا، یا وہ پیچھے پڑھ رہا ہوگا امام کے، یا وہ اکیلا پڑھ رہا ہوگا. تو ان تینوں کے نام کیا ہیں؟ امام، مقتدی، منفرد. محدثین کا موقف یہ ہے کہ ان تینوں کو تسمیع اور تحمید میں شریک ہونا چاہیے. سمجھ آئی پوری بات کی نہیں ہے؟ یعنی چاہے آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو نماز، چاہے آپ امام بنے ہوئے ہوں، چاہے آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں، تو آپ کو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے. ٹھیک. سمع کا لفظ کل ہم نے اس پر کافی بات کی کہ کانوں کا سننا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی حمد کو سن لیا، قبول کر لیا جس نے اس کی حمد کی. تو کہا جاتا ہے کہ اسمع دعائی، یعنی اللہ میری دعا سن لے، قبول کر لے. کیونکہ مانگنے والے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ مانگنے والا کیوں مانگتا ہے؟ کہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ اس کو مل جائے. تو جو شخص مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات سن رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی کرتا ہے. اور پھر یہاں پر کس چیز کے قبول ہونے کی بات کی جا رہی ہے؟ حمد کے. ٹھیک ہے، حمد قبول کر لے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ میں نے قبول کر لی، میں نے سن لیا. تو یہاں سمع کا معنی اصل میں قبول کرنا یا منظور کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی سنتا ہے جو اس کی حمد کرے، اور اس کی بھی جو اس کی حمد نہ کرے. لیکن حمد کرنے والا بہت فائدے میں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس حمد پر اجر و ثواب عطا کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ان ربی لسمیع الدعاء، کہ بے شک میرا رب تو ضرور دعائیں سننے والا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی قبول کرنے والا ہے. تو سمع بمانا استجابا، قبولیت کے معنوں میں ہے یہ سمع. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا ان ربی لسمیع الدعاء، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے رب نے بس سن لیا، مطلب یہ کہ میرا رب تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور جو اس کی حمد کرے اس کی حمد کو بھی قبول کرتا ہے. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کا دعاؤں کو قبول کرنے کا تعلق ہے، تو سورۃ ہود میں آتا ہے ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے، جواب دینے والا ہے. بندہ جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی، کہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر مظلوم کی پکار سنتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. حدیث میں آتا ہے مظلوم اگرچہ کافر ہو اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی اس کی دعا پہنچ جاتی ہے اوپر. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں تمام مخلوق مومن ہو یا مسلم، سب مصیبت میں اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں، اللہ کبھی کافروں کی دعا بھی سن لیتا ہے. جب وہ ان سے رزق مانگتے ہیں تو اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور سیراب کرتا ہے. جب انہیں سمندر میں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اور وہ سال میں اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت سے بچا کر خشکی پر لے آتا ہے، لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر اس کو بھول جاتے ہیں، اسے اعراض برتتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. انسان کتنا ناشکرا ہے. اور مومن کیا کرتا ہے؟ وہ مصیبت میں بھی پکارتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے وہ پھر بھی اللہ کا بندہ رہتا ہے اور اس کی طرف رغبت کرتا ہے اور اس کو پکارتا رہتا ہے، وہ اس کو بھولتا نہیں. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار مومن بندوں کی دعائیں بھی سنتا ہے. بہت سے لوگ خود دعا نہیں مانگتے بلکہ صرف لوگوں کو دعا کرنے کا کہتے ہیں، ایسا ہے نا؟ اچھا، وہ خود کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. اگر وہ کافر کی سنتا ہے تو مومن گناہگار کی کیوں نہیں سنے گا؟ اس لیے کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فوراً اس کو پکارے. کتنے بھی دور چلے جائیں، کتنے بھی گناہ کر لیں، حتیٰ کہ اگر اس کی ذات کا بھی کسی نے انکار کر دیا اور وہ واپس پلٹ آیا اور اس کا ایمان لوٹ آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول فرما لیتے ہیں. اور ویسے بھی انسان کو کس نے بتایا کہ تم بہت گناہگار ہو اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی؟ شیطان ہی بہکاتا ہے. بالکل، اللہ تعالیٰ تو گناہگار بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، کوئی دل کی دوری ہو یا نماز نہیں پڑھ رہے تھے زندگی میں آپ، پھر آپ کو احساس ہوا اور آپ اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا اور آپ کی دعائیں سنے گا.
سمع اللہ لمن حمده ربنا ولك الحمد.
سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن اس کو جس نے، حمدہ اس کی تعریف کی، ربنا اے ہمارے رب، ولک اور تیرے لیے، الحمد تمام تعریف ہے، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی، تعریف کی، اے ہمارے رب، اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے. پہلی دفعہ کب اٹھاتے؟ جب نماز شروع کرتے. اور دوسری دفعہ کب؟ جب رکوع سے کھڑے ہوتے. اور ساتھ ہی کیا پڑھتے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. لیکن سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین نہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانے ہیں. اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے؟ رکوع سے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب سجدے میں جانے لگتے پھر رفع یدین کرتے. نہیں، حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، یعنی جب سر رکوع سے اٹھاتے تو ساتھ ہی ہاتھ بھی اٹھا لیتے، لیکن جب سجدے میں جاتے یا دو سجدوں کے بیچ میں اس وقت آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو امام کے پیچھے سمع اللہ لمن حمدہ سن کے جواب دینا ہوتا ہے، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام سمع اللہ کہے اور آپ ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ افضل کیا ہے؟ دونوں باتیں کہنا. نیکسٹ دعا ہے،
سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن اس کو جس نے، حمدہ اس کی تعریف کی، ربنا اے ہمارے رب، ولک اور تیرے لیے، الحمد تمام تعریف ہے، حمدن تعریف، کثیرن بہت زیادہ، طیبن پاکیزہ، مبارکن بابرکت، پی ہی اس میں، یعنی اس میں بہت برکت ہے. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف. ٹھیک ہے، تو اس دعا کے بارے میں آتا ہے، رفاع کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے. جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہا. ایک شخص نے پیچھے سے کہا، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. آپ نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے. اس پر آپ نے فرمایا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے کہ پہلے میں لکھ لوں اس کا ثواب، پہلے میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں. فالسابقات سبقا، اس سے براد بھی فرشتے ہیں نا، دوڑ لگانے والے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے. تو ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ یہ کلمہ بہت عظیم ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت خوبصورت تعریف کی گئی ہے. ایک تو ہے حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریف، اور پھر وہ تعریف بھی ایسی طیبن کہ جس میں کوئی ریاکاری نہیں، بہت پاکیزہ تعریف. مبارکن فی، بہت بابرکت. ٹھیک ہے، پیچھے ہم بات کر بھی چکے ہیں نا اس پہ، یہ دعا پہلے بھی گزر چکی ہے. آپ میں سے کون کون پہلے سے ہی یہ پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ. اور جب پڑھیں تو اس وقت ضرور کہیں حمدن کثیرن طیبن. طیب، طیب کا مطلب اللہ، میں کسی ریاکاری کی وجہ سے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً تیری رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں. پاکیزہ تعریف. تعریف کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا. ایک تعریف بالکل جینوئن ہوتی، دل سے ہوتی ہے، خوش ہو کے انسان کرتا ہے. تعریف دو بنیادوں پہ کی جاتی، ایک اس کی جاتی ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے، جو ہم پر کوئی احسان کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں میری امی بہت اچھی ہیں، میرے لیے صبح ناشتہ بناتی ہیں، تو آپ اپنی امی کی اپنے دوستوں سے تعریف کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ کسی چیز سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، لیکن اس کے اندر خوبصورتی یا کمال یا یعنی وہ چیز اٹسلف بہت اچھی ہے، چاہے آپ کو اس سے فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے. مثلاً آپ کسی باغ کے اندر سے گزرتے ہیں، وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو اس سے کچھ بھی نہیں مل رہا، لیکن باغ خوبصورت ہے، تو آپ کہتے ہیں کتنا خوبصورت باغ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو دو وجوہات ہوتی ہیں تعریف کرنے کی. اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کیوں کرتے ہیں؟ دونوں وجوہات کی بنا پر، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں صاحب کمال، صاحب جلال، صاحب جمال ہے. کمال، جمال، جلال، جلال بزرگی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تعریف کے لائق ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ صرف صاحب کمال، جلال، جمال نہیں، بلکہ اس سے ہمیں ہر نعمت ملی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے ہمارا اپنا وجود ہے، یا ہمیں عقل جو ملی ہے، دیکھنے سننے کی قوت جو ملی ہے، یا ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، یا والدین ہیں، یا بہن بھائی ہیں، یا جتنی بھی نعمتیں، ان گنت نعمتیں، یہ سب اللہ کی طرف سے، تو اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. تو نماز کے آغاز میں بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں سورت فاتحہ میں، اور ویسے دعائے استفتاح میں بھی الحمدللہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھی. ٹھیک، اچھا جناب، اگلی دعا پڑھیں، بڑی ہی خوبصورت چھوٹی سی دعا ہے.
لربی الحمد،
لربی میرے رب کے لیے ہے، الحمد ساری تعریف، ساری تعریفیں میرے رب ہی کے لیے ہیں، ساری کی ساری، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب رب ہی کا بنایا ہوا ہے. لہٰذا اگر کسی بھی چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں، باغ کی تعریف کرتے ہیں، امی کی کرتے ہیں، تو امی کس نے دی؟ امی کے اندر ہی خوبی کس نے رکھی کہ اپنے بچوں کا خیال رکھے؟ اور باغ کس نے اگایا اور کس نے وہ رنگ بنائے؟ سب اللہ ہی کی طرف سے. لہٰذا یہ جو تعریف ہے ان چیزوں کی ہم کر رہے ہیں، یہ بھی اصل میں تو اللہ کی تعریف ہے. اور یہ جو لربی الحمد، لربی الحمد، لربی الحمد، آپ ذرا یہ کر کے تو آج دیکھیں. ٹھیک ہے، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، اور پھر تکرار کریں، کیونکہ کھڑے تو ہونا ہے نا تھوڑی دیر، آج کھڑے ہونا ہے آپ سب نے، یہ نہیں کہ وہ ایک آدھ کوئی بتاتے ہاں میں نے یہ کیا تھا اور باقی سو رہے ہوں. سب نے یاد رکھنا. کیسے یاد رکھیں گے؟ کیسے یاد رکھیں گے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو چونکہ ایگزام نہیں ہے اس کا، ویسے لے لوں تو زیادہ اچھا، پھر آپ سب پڑھنے لکھنے لگ جائیں گے، اس کو یاد کریں گے. آپ دیکھیں کہ ایگزام نہ ہونے کے باوجود کون پڑھتا ہے، کون سیکھتا ہے؟ شوق تو الگ رہا، لیکن جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے سچی، جو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا قرب چاہتا ہے، یعنی یہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہے نا کہ آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا ایگزامس کے لیے پڑھتے ہیں. جب ایگزام کے لیے پڑھنا ہے، جب نمبروں کے لیے پڑھنا ہے، تو آپ کا رویہ کچھ اور ہے، اور جب صرف لوجہ اللہ پڑھنا ہے تو رویہ کچھ اور ہے. تو تمہارے اندر کیا ہے پھر، نمبر لینے کی خواہش یا اللہ کی قرب کی خواہش؟ اگر قرب کی خواہش ہو تو ہم نمبروں سے بھی زیادہ توجہ سے اس کو پڑھیں اور یاد کریں. دیکھیں کسی کے کروانے سے کوئی کام ہو جائے، کسی وجہ سے کوئی کام ہو جائے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب اس کے پیچھے کوئی بھی اور مقصد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہو، تو پھر یہ ہے نا اصل بات، یہ ہے اصل مزہ. اور چھوٹی چھوٹی عادتیں ابھی سے اپنی زندگی میں اگر آپ داخل کر لیں گے نا، لانگ ٹرم آپ بہت فائدے میں رہیں گے. اگر آج نہیں نہ کیا اس کو، اب نہیں ڈالا اپنی عادتوں میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ پڑھیں گے کہیں بیٹھ کے، شاید زندگی میں کوئی موقع آ جائے، اور شاید نہ بھی آئے. تو اس کو ایک لاسٹ چانس سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو عادت میں ڈالیں. تو آج آپ نے جا کے جب عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو اس میں انشاءاللہ تکرار کریں گے لربی الحمد، لربی الحمد، کہیں چلیں الحمدللہ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے تین بار کہا اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت، پھر آپ نے اس کے بعد ثنا پڑھی سبحانک اللہم وبحمدک جو بھی، پھر سورت فاتحہ، پھر سورت البقرہ کی قرات کی، پھر رکوع کیا، رکوع قیام کی طرح تھا، آپ رکوع میں کہتے تھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو آپ کا یہ قیام رکوع کی مانند لمبا تھا، آپ یہاں لربی الحمد کہتے تھے، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آپ کیا کہتے؟ لربی الحمد، لربی الحمد. جب تک آپ اعتدال کی حالت میں رہتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے تو اس کو با تکرار کہتے جاتے، اور خصوصاً تہجد کی نماز میں اس دعا کی تکرار کرتے. نیکسٹ دعا پڑھیے.
سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
سمع، سن لیا، اللہ، اللہ نے، لمن، اس کو جس نے، حمدہ، اس کی تعریف کی، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، لکا، تیرے ہی لیے ہے، الحمد، تمام تعریف، مل السماوات، مل آ، بھر جائیں، السماوات، جس سے سارے آسمان، و مل آ، اور بھر کر، الارض، زمین، و مل آ، اور بھر کر، ما، جو، شئتا، تو چاہے، من شیء، کوئی بھی چیز، بعدو، اس کے بعد، آسمان اور زمین کے بعد کوئی اور چیز بھی ہے تو وہ بھی بھر جائے. کس چیز سے؟ اللہ کی تعریف سے. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے. یہ بھی بہت خوبصورت حمد ہے. یہ ابن ابی اوفا کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو یہ کہا کرتے تھے. نیکسٹ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ان دعاؤں کا معنی ملتا جلتا ہے.
اللہم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، لکا، تیرے لیے ہے، الحمد، تمام تعریف، مل آ، بھر جائیں، السماوات، سارے آسمان، و مل آ، اور بھر جائے، الارض، زمین، وما، اور جو کچھ، بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، و مل آ، اور بھر جائے، ما، جو، شئتا، تو چاہے، من شیئن، کوئی چیز، بعدو، اس کے بعد، اہلا، لائق، الثناء، تعریف کے، یعنی تو تعریف کے لائق ہے، والمجدی، اور بزرگی کے، لا، نہیں، مانع، کوئی روکنے والا، لما، اس کو، جو، آتیتا، تو نے عطا کیا، ولا، اور نہیں، معطیا، دینے والا، لما، اس کو، جو، مناتا، تو نے روک لیا، ولا، اور نہیں، ينفع، فائدہ دے سکتی، دل جدی، کسی صاحب حیثیت کو، من کا، تیرے ہاں، الجدو، کوئی حیثیت. اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے کہ جس سے آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھر جائیں، اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جسے تو چاہے بھر جائے. اے تعریف اور بزرگی کے لائق، جسے تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اس دعا کی سند میں ابن عباس ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دعا بھی پڑھ لیجئے کیونکہ یہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے.
ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ربنا، اے ہمارے رب، پچھلی دعا میں اللہم ربنا تھا، یہاں ربنا سے شروع ہو رہا ہے. لکا تیرے لیے ہے، الحمد تمام تعریف، مل آ بھر جائیں، السماوات سارے آسمان، و مل آ اور بھر جائے، الارض زمین، و مل آ اور بھر جائے، ما جو شئتا تو چاہے، من شیئن کوئی چیز، بعدو اس کے بعد، اہلا لائق ہے، الثنائی تعریف کے، والمجدی اور بزرگی کے، احق زیادہ حقدار ہے، ما جو بھی، قالا کہا، العبد بندے نے، وکلنا اور ہم سارے کے سارے، لکا تیری ہی، عبدن بندے ہیں. اللہم اے اللہ، لا نہیں، مانع کوئی روکنے والا، لما اس کو جو، اعطیتا تو نے عطا فرمایا، ولا اور نہیں، معطیہ کوئی دینے والا، لما اس کو جو، منعتا تو نے روک لیا، ولا اور نہیں، ينفع فائدہ دے سکتی، ذل جدی کسی صاحب حیثیت کو، من کا تیرے ہاں، الجد حیثیت. اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، جس سے کہ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جسے تو چاہے بھر جائے. اے تعریف اور بزرگی کے لائق، تیرے بندے نے جو تعریف کی تو اس کا زیادہ حقدار ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ، جسے تو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اب اس دعا کی جو سند ہے وہ ابو سعید خدری کی روایت سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے. اور اب آخری دعا بھی پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ بھی تھوڑی سی ملتی جلتی ہے، کچھ نئی چیزیں ہیں جن کی وضاحت پیچھے بھی ہو چکی ہے.
اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ.
اللهم اے اللہ، لکا تیرے لیے ہے، الحمد تمام تعریف، مل السماء آسمان بھر، جیسے کہتے ہیں آسمان بھر کے، ومل الارض اور زمین بھر جائے، ومل اما شئتا اور بھر جائے جو تو چاہے، من شیئن کوئی بھی چیز، بعدو اس کے بعد. اللہم اے اللہ، طہرنی پاک کر دے مجھے، بالثلجی ساتھ برف کے، والبردی اور اولوں کے، والماء البارد اور ٹھنڈے پانی کے. اللہم اے اللہ، طہرنی پاک کر دے مجھے، من الذنوبی گناہوں سے، والخطایا اور خطاؤں سے، کما جیسا کہ، یونقا صاف کیا جاتا ہے، الثوب کپڑا، الابیض سفید، من الوسخی میل کچیل سے. اے اللہ، تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف، جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جسے تو چاہے بھر جائے. اے اللہ، مجھے برف، اولوں اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے، مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. اب ان دعاؤں کی تھوڑی سی وضاحت ہم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف جتنے دل سے آپ کریں گے نا، اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا، اور اتنی ہی وہ بڑھ جائے گی. یعنی اگر حمد کا کوئی جسم ہوتا تو وہ آسمانوں اور زمین کو بھر دیتا. سوچئے، مثلاً یہ پانی ہے، اس نے اس بوتل کو بھر دیا، اور اگر اس میں سے میں کچھ پی لوں گی تو کیا ہوگا، اتنا خالی ہوگا، باقی میں ہوا ہوگی، پھر اور کم اور کم. تو اسی طرح کچھ لوگ حمد کرتے ہیں تو بس یہاں تک آتی ہے وہ حمد، کچھ اتنی کچھ اتنی اور کچھ اتنی حمد کرتے ہیں، اتنے دل سے کرتے ہیں کہ زمین و آسمان بھر جائیں. اس سے میزان تو بھرتا ہی ہے الحمدللہ کہنے سے، لیکن میزان کے علاوہ بھی سارے آسمان اور زمین بھر جائے. تو مقصود کیا ہے، اسے مقصد کیا ہے؟ حمد کی اہمیت بتانا، حمد کی تعظیم اور اس کی شان کی بلندی. یعنی اے اللہ، میں دل سے اتنی زیادہ تیری تعریف کرتا ہوں، اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ کہ وہ آسمان اور زمین کو بھر دے. کیوں کرتا ہوں؟ اہل ثناء والمجد، کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کا اہل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اور وہ بزرگی والا ہے. مجد کہتے ہیں عظمت شرف اور بزرگی کی انتہا کو. احق ما قال العبد وکلنا لك عبد, یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے جو بندہ کہہ رہا ہے, اور ہم سارے کے سارے تیرے ہی بندے ہیں. اور ایک دعا میں کیا آتا ہے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, کہ اے اللہ جب تو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. کتنی خوبصورت بات ہے یہ, اور اس کی وجہ سے انسان ہوپ بھول رہے, میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں. بعض وقت آپ کسی انسان سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو وہ بخل کرتا ہے, نہیں دیتا, نہیں دینا چاہتا, تو آپ اس سے پریشان نہیں ہوتے کہ اس نے میری بات نہیں مانی. آپ کیا کہتے ہیں, میں اپنے رب سے مانگتا ہوں, اور اگر رب نے دینا ہو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. سب کی غلامی سے آزادی. تو اس لیے انسان پلٹ پلٹ کے اپنے رب سے مانگے, جو بھی مانگنا ہے وہ دے سکتا ہے, مایوس نہ ہو. شیطان کا کام یہی ہے کہ آپ کو رب سے مایوس کرے, تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی, تم تو بہت گنہگار ہو, تمہاری حمد قبول نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی کوئی خیر یا نعمت ملی ہے وہ دراصل اللہ کی عطا ہے, وہ اللہ نے دی ہے, اور جب اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا. سورۃ فاطر کی آیت نمبر 2.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو بھی رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں, اور جو بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں. سورۃ یونس میں آتا ہے, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے وہ دور کر سکتا ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے, اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں. اگر اللہ نے ارادہ کر لیا نا آپ کو کوئی خیر پہنچانے کا, تو کوئی بھی اس فضل کو ہٹا نہیں سکتا. یعنی اللہ نے اپنے بندوں کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے, یا اپنے خزانوں میں سے جو کچھ اتارا ہے, مال, دولت, اولاد, رزق, تعلیم, صحت, جو بھی, تو نمبر ایک یہ کہ جو بھی اس کے پاس ہے وہ سب اللہ کی طرف سے, اور دوسرا یہ کہ جو اللہ نے آپ کے لیے آئندہ کے لیے بھی لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا, جو آپ کے نصیب کا ہے. اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں. ہماری مشکل کیا ہے, ہم پریشان ہوتے ہیں. اچھا, کبھی بھی دل اداس ہو, پریشان ہو, فکر مند ہو, اینکشس ہو, آپ کو کوئی انزائٹی ہو رہی ہو, تو اپنے آپ سے پوچھا کریں کیوں پریشان. ذرا سوچیے, غور کیجئے کس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. ویسے بائی دا وے, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں میں پاس ہوں گی یا نہیں, پتہ نہیں میری شادی ہوگی کہ نہیں, پتہ نہیں, پتہ نہیں, پتہ نہیں. ہاں واقعی نہیں پتا, لیکن اگر اللہ نے لکھا ہے تو ہو جائے گا. جو اس وقت کا کام ہے نا وہ کریں. کیوں فکر کرتے ہیں مستقبل کی, کیوں فکر کرتے ہیں مستقبل کی؟ کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں, لوگ دیں گے تو ملیں گی. علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں, ہمیشہ اپنے آپ کو پر امید اور حسن ظن میں رکھو, ہمیشہ اپنے آپ کو پر امید اور حسن ظن میں رکھو, اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا, وہ رکنے والا نہیں ہے, فکر کی ضرورت نہیں. اور آپ دیکھیے کہ کتنا کچھ تو ہمیں آلریڈی ملا ہوا ہے جس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی. اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نا جو ہمارے پاس نہیں, تو ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ میرے پاس بھی یہ ہونی چاہیے, میرے پاس کیوں نہیں, اور اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہیں گے. اور آپ دیکھیے کہ حسد شروع بھی تو یہاں سے ہوتا ہے نا, جب ہم اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس وہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے. جب ہم خود اپنی محرومی کا فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں کچھ حاصل کرنا, تو کوئی اور کچھ نہیں دے سکتا آپ کو. یہاں بیٹھ کر بھی اگر آپ توجہ نہ کریں تو پھر اللہ ہی چاہے تو آپ کو سنوائے گا, انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. تو میں بات کر رہی تھی حسد کی. حسد کیوں شروع ہوتا ہے, حسد کہاں سے آتا ہے؟ حسد اس سے آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیا کمپیئر کرتا ہے, میرے پاس کیا ہے, اس کے پاس کیا ہے, میرے کتنے بچے ہیں, اس کے کتنے بچے, میرے بچوں نے کیا پڑھا, اس کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں, میرے بچے کی شادی نہیں ہوئی, اس کے بچے کی شادی ہو گئی, میرے بچے کا بزنس اتنا ہے اس کا, یعنی کمپیریزن کمپیریزن, وہ دماغ میں چل رہا ہے کمپیریزن. اچھا, جہاں زیادہ ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے, نہیں ہمارا حق ہے, اور جہاں کمی ہوتی ہے وہاں کیا کرتے ہیں, وہاں غمگین ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس غمگین ہونے کا نقصان کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو بھی انجوائے نہیں کر رہے. یہ ناشکرا پن ہے, اس لیے کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، اور ہمیں کسی کا نصیب چھیننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو اس کے پاس ہے نا وہ اس سے نکل جائے اور مجھے مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے لیے اللہ نے لکھا ہے نا وہ مل کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں چھین سکتی. وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اور کوئی بھی صاحب نصیب صاحب حصہ جو فائدہ دینے والے، وہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، آپ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی حصے والے کو اس کا حصہ تیرے پاس فائدہ نہیں دے سکتا، پھر کیا ملے گا؟ فائدہ اس کو ملے گا جس کے پاس عمل صالح ہوگا، ٹھیک ہے نا، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا حسب نصب اسے آگے نہیں کر سکتا. وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ، یعنی جس کے پاس کچھ ہے، مثلاً کسی کے پاس $1 million ہے مثلاً، کیا وہ $1 million اس کو اللہ کے پاس کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدُّ، یعنی ذَا الْمَال مثلاً، یا کوئی بھی چیز اس کو ملی ہے بزرگی جس کی وجہ سے اس کو بہت بڑا مانا جاتا ہے، کوئی شہرت کوئی فیم کوئی چیز کوئی اچیومنٹ اس کی، وہ اس کو فائدہ نہیں دے گی. وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، یعنی اسے تیرے پاس پہنچ کے کچھ فائدہ نہیں ملنے والا، سوائے اس کے کہ اس کے پاس کوئی نیک عمل ہو، وہ اس مال سے کیا کرے، کچھ نیکی کمائے. تو اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ جس کے اندر حقیقی ایمان ہو اور وہ ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہو اور وہ آخرت کو سامنے رکھ کر جیتا ہو. کیونکہ ایمان کے ساتھ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی چاہے ذرے برابر ہونا وہ بھی فائدہ دے گی، اور اگر ایمان نہیں اور صرف مال ہی مال ہے تو وہ فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ دیکھیے، اب یہ جو نمبر 7 دعا ہے نا، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، یعنی بندے نے جو کہا ہے تیری تعریف کی ہے تو اس کا اس سے بھی زیادہ حقدار ہے، یعنی ہم تو تیری تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، اور ہم سب تیرے بندے ہیں تیرے غلام ہیں. اور پھر اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وہاں تک پھر دعا وہی ہے جو پہلے ایکسپلین ہو چکی. 8ویں دعا میں بھی وہی بات ہے، اور پھر آخر میں اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، یہاں تھوڑی سی دعا میں اضافہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے اور خطاؤں سے پاک کر دے، جیسا کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، یعنی بالکل صاف ستھرا چمکدار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا صاف کر دے. یعنی جب اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے تو خوب مانگے، بہت کچھ مانگے، کیونکہ وہ ہر چیز دینے پہ قادر ہے اور وہ دینا بھی چاہتا ہے اور اس کو پسند ہے کہ بندے اس سے دعا کرے.
استاد جی، ہم بخاری میں کتاب الخسوف پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آج ایک حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل نماز پڑھائی صلاۃ الخسوف، اور اس میں جو بھی اس کا طریقہ کار ہے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور نماز کے اندر دو جیسچر جو ہے وہ لوگوں نے نوٹس کیے، ایک تو آپ جیسے کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا جیسچر لوگوں نے یہ نوٹس کیا کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی ہے اور میں نے آگ دیکھی ہے، اور اس سے زیادہ، یعنی جنت سے زیادہ خوبصورت منظر اور آگ سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا آگ کے بارے میں ہے، ورأيت أكثر آلهة النساء، اور آگ میں اکثریت جو ہے وہ عورتوں کی دیکھی ہے. تو آپ سے پوچھا گیا بما یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا بکفرهن، قیل یکفرن باللہ قال یکفرن العشیر ویکفرن الانسان، لو اخسنت الى احداهن الدهر كله ثم رات منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. جو پوچھا گیا کہ وہ ناشکری کرتی ہیں، کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ کا کفر کرتی ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسان شناس نہیں ہوتی. اگر ان کی ساری زندگی ان کے ساتھ خیر کرتا رہے، بھلائی کرتا رہے، اور کوئی ایک بھی چیز ان کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ کہہ اٹھتی ہیں کہ میں نے تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی. ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی نا شکر گزاری کی اور حسد کی، اگر ہمارے اندر شکر گزاری آ جائے تو پھر حسد نہیں رہتا، بلکہ انسان نعمتوں کو ہی نہیں کاؤنٹ کر سکتا کہ اس کا شکر کا حق ادا ہو سکے، کیونکہ شکر بذات خود ایک نعمت ہے.
یعنی وہ اپنی نعمتوں کا ہی شکر ادا کر کر کے نہیں پورا پڑتا کہ وہ کسی اور کی نعمت دیکھ کے اسے جلنا کڑنا شروع کر دے.
تقدیر کے فیصلوں پہ راضی رہنے پہ ہی ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اسی حوالے سے ایک شعر کوٹ کر رہے تھے، رضائے رب پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا مالک خدا رازق خدا کا حکم تو کیسا. استاذہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا ہمیشہ ہائی ہوپس رکھنی چاہیے. جو چیز ہمیں ناممکن لگ رہی ہوتی ہے یا جس کام کے لیے ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا نا کہ یہ کام کیسے ہوگا, ہم اسے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہائی ہوپس رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں.
اب دیکھیں کہ اگر آپ نمازوں میں تھوڑی پلاننگ کر لیں نا کہ میں فجر کی نماز میں یہ دعا پڑھوں گی مثلا, اور اس وقت میں جب یہ مانگوں گی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اور میں اپنی یہ جو اس وقت کی حاجت ہے اور یہ جس کے بارے میں شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے, یہ کام تو ہو کے نہیں دے گا, یہ نہیں ہو سکتا, آپ اس کو دور کر دیں, تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری دعائیں مانگنا چاہنا دراصل آپ کا ایمان مضبوط کرتی ہیں, آپ کو امپاورڈ کرتی ہیں, آپ کو ایک قوی مومن بناتی ہیں. ٹھیک ہے, جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوگا اتنی آپ کے اندر قوت ہوگی, عمل کی قوت بھی اسی وقت ہوگی, باتوں کو برداشت کرنے کی قوت بھی اس وقت ہوگی. کیونکہ کل ہم نے بات کی تھی نا کہ کچھ لوگ عصبی ہوتے ہیں. عصبی کون ہوتا ہے؟ کہ وہ بات ہی برداشت نہ کرے, چھوٹی سی بات اس کو لگ جائے چبھ جائے اور اس پر وہ بڑا بڑا ریئیکشن شو کرے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی باتیں پی جاتے ہیں ان کو, والغازمین الغیظ, تو آسان تو نہیں ہوتا غصہ پینا, لیکن اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے, واللہ یحب المحسنین آتا ہے آخر. تو کچھ لوگوں کے اندر یہ قوت ہوتی, کچھ کے اندر نہیں ہوتی. دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دینے والا.
جی سادہ جی, سانلہ آج کی جو ابھی ہم دعائیں پڑھ رہے تھے قوما کی, تو انتہائی دل میں شکر گزاری آ رہی تھی, اور میں پورا جو پروسیس تھا نماز کا اس کو دیکھ رہی تھی کہ ہم نے اللہ اکبر سے شروع کیا اس کو, اور جب اللہ اکبر کہتے ہی ہم پروسیس شروع کرتے ہیں نماز کو پڑھنے کا, تو ہر سٹیپ پہ ہمیں دنیا سے ڈیٹیچ کیا جا رہا ہے, اللہ پر, اللہ کی ذات, اس کی عظمت پر فوکس کروایا جا رہا ہے. عقیدہ توحید ہو, اللہ کی محبت ہو, اللہ سے دعائیں مانگنا ہو, اللہ کی عظمت اور معرفت ہو, اسی کو بلند کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم ان ساری باتوں کا شعوری احساس کرتے ہوئے, جیسے آج ہم نے قوما کی دعائیں پڑھی, کل ہم نے رکوع کی پڑھی تھی, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بلند نہ ہو, ہمارے دل میں ایمان نہ آئے, ہمارے اندر وہ یکسوئی نہ ہو, اور ایک ایک چیز کو جیسے اتنی فائن ڈیٹیل ہے ان ساری دعاؤں میں کہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہر ہر چیز کو وہیں دعا کی صورت میں ہی ایک کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی اس چیز کی اصلاح کر سکیں. اور مجھے اس چیز نے پرسنلی بڑا فائدہ دیا تھا, سمیع اللہ لمن حمدہ. اس طرح میں ایک دفعہ نماز پڑھی تو وہ یہ ہوتا ہے نا, کبھی کبھی آپ احساس کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے, تو ایک دم جب میں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو نکلے نا کہ میں نے کیا پڑھا ہے. میں نے ابھی تک اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ نے سن لیا, لیکن میں نے کیا پڑھا ہے. اس چیز نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی تھی کہ میری شروع کا جو حصہ ہے نماز کا وہ بہت زیادہ فوکس ہو کر, جو بھی پڑھوں جو بھی مانگوں وہ فوکس ہو کر مانگوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اس کے اندر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جب بھی ہم دعائیں مانگ کر اس طرح شعوری احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں, مانگتے ہیں محسوس کرتے ہوئے, تو پھر ہمارے دل کے اندر یقین اور قوت بھی زیادہ ہوتی ہے, اور یہ ساری دعائیں ہم سجدے میں جانے سے پہلے مانگ رہے ہیں, تو پھر اس سجدے کی کیفیت کیا ہوگی نا. الحمد للہ, جزاکم اللہ خیرن.
دیکھیے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ انہوں نے کہا تو ان کی کیفیت بدل گئی. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ تو واقعی ہم نے حمد کی بھی ہوتی ہے کوئی, یا دل سے کی ہوتی ہے, یا صرف ہم نے لفظ دہرائے ہوتے ہیں, صرف لفظ بولے ہوتے ہیں. تعریف زبان سے ہوتی ہے, دل سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے نا, زبان تو صرف ادا کر رہی ہوتی ہے. تو اگر ہماری صرف زبان ہی ادا کر رہی ہے اور دل سے, تو ہم کر ہی نہیں رہے تعریف, کوئی خیر کی بات ہی نہیں ہمارے دل میں, کوئی اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہی نہیں دل میں کہ اللہ نے کیا کیا ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اور کیا کیا ہم پر مہربانیاں کی ہیں, تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ جو ہم بار بار ریپیٹیڈلی دعا پڑھ رہے تھے نا, تو میرے مائنڈ میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس دعا کو لائک سمجھنے کے لیے ایک کنڈیشن ہوتی ہے نا, کہ جیسے ہم سب پہ ڈفرینٹ مشکلات آتی رہتی ہیں, لیکن کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ہم ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں, ہم اتھارٹیٹیو لوگوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا نارملی یہی بیہیویئر ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کسی کو بھی بول لیں گے, ہو جائے گا کام
ہو جائے گا,
لیکن جب ہم کر لیتے ہیں اور وہ کام نہیں ہوتا ہے, اور پھر اس ٹائم پہ ہمیں ایک جو ریئلٹی چیک مل رہا ہوتا ہے اور یہ ایکسیپٹینس آ رہی ہوتی ہے کہ واقعی میں صرف اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, تو اس کنڈیشن میں اگر ہم یہ دعا شعوری طور پہ پڑھیں یا ہمیں اگر کبھی یاد آ جائے, تو پھر یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ عاجزی بھی آتی ہے اور ایک موٹیویشن,
اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے. خاص طور پر جب بندوں سے انسان مایوس ہوتا ہے نا, تو پھر واحد اللہ ہی کا سہارا رہتا ہے, وہ صحیح معنوں میں توحید پہ ہوتا ہے. ورنہ ہم بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر صرف بندوں پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایسا کر دے گا ہمارے لیے, وہ ایسا کر دے گا, لیکن وہ نہیں کر پاتا, پھر ہم اور مایوس ہوتے ہیں. ہماری لوگوں سے ناراضگیاں کس بات پر ہوتی ہیں ذرا سوچیں, لوگوں سے ناراضگیاں کس بات پہ ہوتی ہیں؟ میں نے اس کو ایک چھوٹا سا کام کہا تھا، اس نے کیا ہی نہیں، شکوے گلے، خود بھی ہرٹ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں، پھر سنا بھی جاتے ہیں ان کو، پھر احساس بھی دلا جاتے ہیں، دیکھا نا تم نے میرے ساتھ یہ کیا. نہیں، وہ انسان ہے، اللہ چاہتا تو وہ کر دیتا، نہیں چاہا نہیں ہوا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جب کسی کا مال، دولت، منصب اس کو اللہ کے ہاں فائدہ نہیں دے سکتا، وہ بندوں کو اس سے وہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یعنی اس کے اپنے آپ کو بھی نہیں فائدہ دے رہا وہ. اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اس کے اپنے فائدے کا بھی نہیں ہو سکتا. کتنے لوگ انتہائی ذہین ہوتے ہیں لیکن کو فائدہ حاصل کرتے ہیں اپنی ذہانت کا. کتنے ہی لوگوں کے اندر کیسے کیسے پوٹینشل، کیسے کیسی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کو فائدہ نہیں اٹھاتے، کبھی اپنے آپ کو پہچاننے کی زحمت ہی نہیں کی انہوں نے کہ اللہ نے ان کو کس بڑے کام کے لیے پیدا کرو، کہاں رول رہے ہیں، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو یہ ایک جو لاپرواہی کی زندگی ہے اور ایک بے شعوری کی زندگی ہے نا، یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے.
جی استاذ جی، سبحان اللہ، آج کا بہت ایمان افروز لیکچر، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. دو باتیں استاذہ بہت شیئر کرنا چاہوں گی دل کو لگی. ایک تو یہ کہ یہ جو ایمان کی مضبوطی ہے نا، جس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر خیر دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کوئی تکلیف آنی ہے تو کوئی اس کو بھی نہیں روک سکتا. تو استاذہ یہ کتنا خوف نکالتا ہے نا ہمارے اندر سے، فیئر لیس کر دیتا ہے اور دلیر بنا دیتا ہے ایک مومن کو، اور یہ ایمان کی دلیری ہے. یعنی ایک تو جسمانی، اعصابی، یہ ساری دلیریاں تو ہوتی ہیں مضبوطی، لیکن ایک قوی ایمان کی قوت یہ بھی بہت ہمیں یوں ہیلپ کرتی ہے کہ یہ ہمیں پھر زندگی میں نیویگیٹ کرنے میں، ڈیل کرنے میں، معاملات میں یہ بہت ہیلپ کرتی ہے. اور سازا جی دوسری چیز جو حسد کی بات تھی نا، وہ میں سوچ رہی تھی جب آپ بتا رہی تھی حسد کی اوریجن کیا ہوتا ہے، تو اتنا ڈسٹرکٹیو ہے نا حسد کہ جب بندہ کمپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے تو دو چیزیں ہیں، یا تو وہ کہتا ہے میں بہتر ہوں تو وہ چلا جاتا ہے تکبر میں، اور جب وہ کہتا ہے میں کم ہوں تو وہ چلا جاتا ہے انگریٹفل یعنی ناشکری میں. تو اوریجن اٹ سیلف کمپیئر کرنا کتنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کہ دونوں جو اس میں سے نکل رہی ہیں شاخیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں.
جزاک اللہ خیر فار یور انالیسس. یعنی پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ انہوں نے دو بڑی اچھی باتیں کر دی کہ جب سمجھتا ہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں تو تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور جب دیکھتا میرے پاس نہیں اور فلاں کے پاس ہے تو حسد میں مبتلا ہو گیا، یا وہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو گیا، احساس کمتری کا شکار ہو گیا. اور یہ دونوں چیزیں ڈسٹرکٹیو ہیں انسان کے لیے. ہونا کیا چاہیے؟ کہ اللہ نے جس کو جو دیا ہے وہ اس کو مبارک ہو، بارک اللہ فیکم، اللہ تمہیں اس میں برکتیں عطا کرے، اور جو خود کو ملا ہے اس کو اکنالج کرے اور اس پر شکر ادا کرے. دین نے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے. بس یہ الگ بات ہے کہ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، لیکن جب کرنے کی باری آئے تو پھر شیطان ہمیں گرا دیتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے عمل میں آ سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على حميد مجيد.